आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
मुझे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन से रास्ता करते हैं, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। चूँकि कल आपसे मुलाकात नहीं होगी, लिहाजा सबसे पहले आप सबको हज़रत ईसा के यौम पैदाइश की मुबारकबाद। यहाँ क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में आप इंतहाई अमन और ख़ुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएँ। 25 दिसंबर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है, जिन्होंने एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा था और पाकिस्तान की शक्ल में उसकी ताबीर दी थी, जहां हर मज़हब, रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सलामती और यकसां हुकूक के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हम अपने तमाम पाकिस्तानी सामेईन को कायदे आज़म की सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं। आज का प्रोग्राम हमने इन दोनों अहम दिनों की मुनासबत से तरतीब दिया है। कायदे आज़म ने जिस सेकुलर मुल्क का ख्वाब देखा था, पाकिस्तान के ज़्यादातर रहने वाले उस पर यकीन रखते हैं, और उनका दिल अगर कभी तासुब की तरफ जाता भी है, तो भी उनकी अक्ल और उनकी सोच उनको हाथ पकड़कर सही रास्ते की तरफ ले जाती है। ऐसी ही एक कहानी हमें अला बख्श साहब ने भेजी थी, जो मेरी कहानी में नशर होने वाली सबसे पुर असर कहानियों में से एक है। तो सुनते हैं अला बख्श साहब की कहानी, जो मेरे ख्याल में सुनने वालों के लिए क्रिसमस का और कायदे आज़म की सालगिरह का बेहतरीन तोहफा है।
मेरा नाम अला बख्श है, मैं आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हूँ। मैं वादी सून, जिला खुशाब, मौज़ा कुफरी, जिसका नाम अभी सदीकाबाद है, इसका रहने वाला हूँ। मैं जब बतौर सिपाही ब्रिगेडियर इंडियन अफसर साहब के साथ रावलपिंडी में काम कर रहा था, ये उन दिनों की बात है, तकरीबन 82 की। ब्रिगेडियर डैनियल अफसर साहब चेयरमैन पाकिस्तान आर्मी स्पोर्ट्स बोर्ड GHQ में ड्यूटी कर रहे थे, और मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम रावलपिंडी के एक कमरे में रिहायश पजीर था। ब्रिगेडियर साहब बास्केटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, बहुत साफ, नेक नियत और प्यार करने वाले आदमी थे। सुबह सवेरे जब उनके बंगले पर पहुंचा, घंटी बजाने पर वो खुद दरवाजा खोलते जैसे कि मेरे इंतजार में हों, और कहते, आ गए बेटे, ये लो चाबी, तुम गाड़ी तैयार करो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ। गाड़ी क्या थी, किसी कदीम मॉडल की शेवरलेट कार थी। इसके हाथ पांव तो ठीक थे, अंदर से बेईमान, पूरा 1 किलोमीटर धक्का लगवाती। मैं और सलीम, जो उनका खिदमतगार था, और कभी कभी बेगम साहब भी, हम सब धक्का लगाते, लेकिन वो कभी भी मुकम्मल स्टार्ट ना होती। थक हार कर गाड़ी दोबारा गैराज में, और स्टाफ कार को फोन करके हम दोनों पैदल चल पड़ते। जहाँ स्टाफ कार मिल जाती, हम उसमें बैठ जाते। ब्रिगेडियर साहब मुझे स्टेडियम में उतार कर दफ्तर चले जाते। एक दिन पैदल मार्च के दौरान मैंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि साहब, आपका इतना बड़ा रैंक है, कोई नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। ब्रिगेडियर साहब ने खामोशी से इधर उधर देखा और गोया हुए कि इतने पैसे रिज़्क़ के हलाल से नहीं मिलते कि गाड़ी खरीद ली जाए। अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में रखे, और तुम ये वादा करो कि अंदर कभी नई गाड़ी के बारे में बात नहीं करोगे। मैंने उनसे माजरत की कि मेरा मकसद ये नहीं था। एक दिन सुबह जब मैं उनके बंगले पहुंचा, बैल बजाई तो थोड़ी देर से दरवाजा खुला। बोले, यार रात देर से सोया था, आज आंख ही नहीं खुली, तुम ऐसे करो, चाय बनाओ और मैं तैयार होकर आता हूँ। 10 मिनट बाद जब तैयार होकर आए तो पूछा, चाय बन गई? मैंने कहा कि मैं तो गैस वाले चूल्हे से डरता हूँ, चाय बनाना भी नहीं आती। हालांकि मेरे दिल में बदनीति थी, मैं उनके ईसाई होने की वजह से उनकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहता था। उस दिन सलीम, जो उनका खिदमतगार था, छुट्टी पर था। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं चाय बनाता हूँ, तुम गाड़ी की खबर लो। थोड़ी देर में चाय और बिस्कुट मुझे दिए, اور یہ کہا کہ سارے بسکٹ ختم کرو. میں ابھی آیا کہہ کر گئے. میں نے تمام بسکٹ گیئر میں ڈالے اور چائے پاس پڑے خالی گملے میں گرا دی. 10 منٹ بعد ہم پھر پیدل جا رہے تھے. میں خاموشی سے ساتھ چل رہا تھا. بولے کیا بات ہے آج تم چپ ہو؟ میں نے سر درد کا بہانہ کیا. بولے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دراصل میرے اندر ایک کشمکش تھی. دل میں بغض تو نہیں لیکن کچھ اسی طرح کا احساس ہو رہا تھا. اتنے میں گاڑی آ گئی اور مجھے اسٹیڈیم میں اتارا اور خود دفتر چلے گئے. دفتر جا کر میرے لیے دوائی بھجوائی. ان کا ڈرائیور دوائی دے گیا. میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا. طبیعت بوجھل تھی اور الجھی تھی. میں بستر میں لیٹ گیا. 2:30 بجے کے قریب دفتر سے واپسی پر آئے اور طبیعت کا پوچھا. میں نے جھوٹ موٹ ان کو ٹالا کہ ٹھیک ہوں. تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے دم کرتے رہے. پھر آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے. میں اور زیادہ الجھ گیا. سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں. آخر کار میں بستر سے نکلا اور مسجد جو کہ نزدیک کی واقعہ ہے نماز کے لیے چلا. نماز سے فارغ ہو کر وہیں تلاوت کرنے بیٹھ گیا حتیٰ کہ عصر کی نماز ادا کی اور پھر وہیں بیٹھ رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا تھا کہ میرے دل کو تسکین عطا فرمائے. نماز سے فارغ ہو کر یوں ہی سڑکوں کو ناپنے لگا حتیٰ کہ 10 بجے کے قریب آ کر بستر پر لیٹ گیا. دل میں بار بار وہی الجھاؤ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا. میرے دل میں یہ کشمکش اور الجھاؤ تھا کہ بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں اور میں دل میں ان کے لیے کیوں بغض رکھ رہا ہوں. اسی طرح رات کو کسی وقت نیند آ گئی اور سو گیا. خواب میں مجھے ایک بزرگ ملے جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ تم نے کیا کیا. اسی اثنا میں میری آنکھ کھلی. میں جاگا تو صبح اذان کی آواز سنائی دی. میں فوراً اٹھا, سجدہ شکر ادا کیا, واپس کمرے میں آیا. میرے تمام بوجھل سوالوں کا جواب مل گیا تھا اور میں پرسکون تھا. ناشتے کے بعد بنگلے پر حشاش بشاش گیا. بریگیڈی صاحب نے دروازہ کھولا. مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر میرے دل میں پشیمانی تھی لیکن بغض نہیں تھا.
تو آوان صاحب بہت پیاری کہانی آپ نے ہمیں بھیجی. آپ ہیں اس وقت سن رہے ہیں ہماری آواز؟
جی جی میں سن رہا ہوں.
اور آپ کے جو بریگیڈیئر صاحب ہیں انہیں تو بغیر دیکھے ہم سب کو ان سے محبت ہو گئی ہے. اتنے اچھے انسان ہیں.
واقعی اسی طرح کے آدمی تھے, بہت پیار کرنے والے اور بہت لائل.
تو اگر بریگیڈیئر صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟
میں ان کو سلام کروں گا.
بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. بریگیڈیئر صاحب.
ہلو.
جی بریگیڈیئر ڈینیل صاحب.
یا
آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے تھوڑی بہت کہانی تو سنی ہوگی اس کا کچھ حصہ. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ان کی؟
میں سمجھتا ہوں سچ اور ایک بناوٹی بات میں بہت فرق ہوتا ہے.
جی
اب یہ بچہ یا یہ کشیو صاحب اپنے دل سے بول رہے ہیں اور دل سے یہ ایک انسان کے متعلق بیان کر رہے ہیں جو کچھ انہیں محسوس ہوا, چاہے خیالوں میں, چاہے وجد کی حالت میں, چاہے سوتے وقت سونے سے پہلے کوئی ایک آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی جس نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے.
بس ڈینیل صاحب انہوں نے تو ہمیں رولا دیا, سچ بتا رہی ہوں. آوان صاحب بات کیجیے, آپ کی کتنے سالوں کے بعد, 30 سال بعد تقریباً ملاقات ہو رہی ہے بریگیڈیئر صاحب سے.
سر السلام علیکم.
السلام علیکم, کیا حال ہے آوان صاحب؟
سر بالکل ٹھیک. میں 20 لانسر سے ابھی نئے سال دار ریٹائر ہوں.
اچھا ریٹائر کب ہوئے آپ؟
میں 99 میں سر.
اچھا 99, پھر تو آپ یگ ہیں. ابھی تو نئی صدی شروع ہوئی ہے اور 10-12 سال ہی گزرے ہیں.
میں بیمار ہو گیا تھا.
ہاں
بیمار ہو گیا تھا اور بورڈ آؤٹ ہوا ہوں.
اچھا بڑا افسوس ہے. ابھی آپ کی کیا حال ہے؟
ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں بالکل ٹھیک. وہ دعائیں مجھے یاد ہیں جو آپ نے مجھے دم کیا تھا.
ہاں آپ کو پتا ہے کہ دعا کی کیا طاقت ہوتی ہے. دعا میں کوئی بھی جو دعا کرتا ہے.
اس وقت بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ اس میں بڑی طاقت ہے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جو اللہ سے مانگتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے.
تو ڈینیل صاحب, میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کا نمبر مجھے بڑی مشکل سے ملا اور بالآخر مجھے ایک راستہ ملا کہ جو سیسل چودھری صاحب تھے جو کہ 65 کی جنگ کے ہیرو ہیں پاکستان کے, ان کی بیٹی مشیل نے مجھے نمبر دیا میراج صاحب کا, پھر میراج صاحب سے مجھے آپ کا نمبر ملا. تو سیسل چودھری صاحب کا انتقال ہوا ہے, آپ اپنے ان ساتھی کے لیے اگر کچھ کہنا چاہیں.
سیسل جب وہ فلائٹ لیفٹیننٹ تھے تو 65 کی لڑائی میں بھی ایک کپتان تھا اس وقت, لیکن وہ ہوائی جہازوں کے محکمے تھے ایئر فورس اور میں ٹینک کور میں تھا, جیسے یہ عوان صاحب ٹینک کور کے آدمی ہیں.
اچھا,
میں بھی ٹینکوں کے ساتھ تھا اور کپتان تھا ایک قسم کا. تو کپتان کے وقت سیسل صاحب کی تو بہت زبردست ٹریننگ ہوئی تھی, لیکن میں ایک کھلاڑی تھا. میری اپنی یونٹ میں سینئر آفیسرز بھی بڑا کم پوچھتے تھے کہ میرے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا, کیونکہ میں پہلے ہی پاکستان کا ایک نامور کھلاڑی تھا اس وقت باسکٹ بال میں.
آپ تو انٹرنیشنل کھلاڑی تھے, آوان صاحب نے بتایا.
میں انٹرنیشنل بھی رہا, میں نے انٹرنیشنل آفیسز بھی ہولڈ کیے, اور پھر میں جو سسٹم ملٹری اسپورٹس ہیں ان میں میں ایشیا کو ریپرزینٹ کرتا تھا ایز وائس چیئرمین.
اچھا,
ایشیا سے جب آدمی فوج میں نہیں ہے تو وہ پھر وہ پوزیشن بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو بیکاز آف دیٹ ایسوسیشن یو آر آلسو الیکٹڈ اور سلیکٹڈ ٹو ہولڈ دیٹ پوسٹ.
ڈینیل صاحب, آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں, عمران صدیقی کی بات کر رہا ہوں شہناز آپا کے ساتھ. جی ڈینیل صاحب,
ٹیلی فون شیئر کٹ گیا. اچھا, ہم اپنے کالرز کو لے لیتے ہیں.
بالکل لے لیتے ہیں.
اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر اقبال.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی میں پروفیسر ڈاکٹر سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. جی
کہاں سے سرگودا؟
سرگودا سے.
جی جی,
آپ کی جو کہانیاں یہاں پیش کر رہے ہیں اتنی روح افزا اور ایمان پرور ہیں کہ میں تو جھومتا رہتا ہوں جب میں سنتا ہوں. اللہ آپ کو جگا دے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور جو مایوسی چھائی ہوئی ہم پہ ہم دیکھتے رہتے ہیں چاروں طرف, کم از کم وہ بڑی حد تک کافر ہو جاتی ہے.
بالکل, ہمیں ایسے ہی لگتا تھا ڈاکٹر صاحب, یہ عمران بھی یہ بات کہیں گے, اس میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے خیالات اور جذبات اور انسانیت رکھتے ہیں, تو ان کو کیوں نہ ہم اوپر لے کر آئیں کسی طرح.
بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے بہت, اور یہ چیزیں پڑھ کر میرا ایمان اور بھی تازہ ہو جاتا ہے.
میری ایک بات.
جی جی بولیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری کیا ہی بدل گئی, میں ابھی جب سے پینشن آیا ہوں ریٹائر ہوا ہوں اس وقت سے میں سوشل ورک یہ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں. صرف ان بدگیری صاحب کے ان جو میرے ساتھ ان کا برتاؤ تھا اس کی ایک میرے ذہن میں وہ اس وقت بیٹھ گیا. ابھی میں مصور ویلفیئر کونسل وادی سون ضلع خوشاب کا پریزیڈنٹ ہوں.
بہت اچھی بات. اچھا یہ بریگیڈیئر صاحب واپس آ گئے.
خان صاحب میں بہت خوش ہوں کہ آپ وہاں وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو کچھ بھی ہم ہیں, ہم ایک اچھے انسان جب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرتا ہے.
بالکل,
کوئی بھی ہوں.
بریگیڈیئر صاحب, ایک سوال ایک کالر کا پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. انہوں نے یہ پوچھا ہے, فرید اللہ صدیقی نے کراچی سے فون کر کے, کہ آپ سرکاری گاڑی کیوں نہیں استعمال کرتے تھے, پرائیویٹ گاڑی میں ہمیشہ کوشش
میں نہیں کرتا تھا. ایدر آئی وڈ واک اور آئی یوز مائی اون کار.
اچھا,
آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اینی. دیکھیں, آئی اسپینٹ اباؤٹ 32 years, نو فنگر ہیز بین ریزڈ اباؤٹ می. آئی ہیو پلیڈ انف, آئی ہیو وزٹڈ 100 countries, I have visited America 12 times. I have visited, but I am all right.
آپ سے ایک جلدی سے ایک کوئک سوال پوچھنا تھا. یہ کہانی سننے کے بعد میرے ذہن پہ یہ چیز آ رہی تھی کہ یہ سب ہونے کے باوجود ایوان صاحب نے یہ کیوں سوچا؟
وہ ٹھیک بات ہے, دوز آر انڈیویجول میٹرز. ایکچولی آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے. مچ ایکسپوزڈ ٹو دی منگلڈ سوسائٹی.
بالکل صحیح بات ہے, آپ کا تجربہ کم ہوتا ہے اس وقت لوگوں کا.
اس کے اپنے ذہن کی, اپنے دل کی, اپنی تعلیم کی, اپنے ماحول کی اثر ہے کچھ نہ کچھ. بٹ ایز ہی گرو اپ, آئی تھنک دیٹ از آل رائٹ.
پھر انہوں نے, جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی, ایک انسان دوسرے انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے, تو انہوں نے آپ سے ہی سیکھا.
میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی. اللہ تعالیٰ نے کی, میں نے نہیں کی. میں نے تو اپنا آپ صرف ایک کردار جو میں نے سیکھا وہ پیش کیا.
بالکل,
لیکن جو اس کے دل میں تھا اس ماحول کا اثر, اس تعلیم کا اثر, اس ارد گرد کے لوگوں کا اثر, اس سوسائٹی کا اثر جس میں وہ گرو اپ ہوئے, ان کا کوئی عرض نہیں.
بس اس وقت اتنے ہماری تعلیم بھی نہیں تھی, اتنا وہ سب کچھ نہیں تھا. لوگوں سے سنتے تھے, کسی کا اتنا واسطہ بھی نہیں پڑا تھا, کیونکہ آرمی میں بہت کم تعداد ہوتی ہے.
نہیں, اس کی وضاحت ڈینیل صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کر دی, اور ہم سب اپنی زندگی میں ہر لمحے ایک نہ ایک اچھی بات سیکھ. تو بہت شکریہ آپ کا آوان صاحب, اور خاص طور سے میں شکریہ ادا کروں گی بریگیڈیئر ڈینیل آسٹن صاحب کا.
آپ کو خوش رکھے
ان شاء اللہ,
انشاءاللہ آپ کو بھی خوش رکھے.
اوکے, گاڈ بلیس, تھینک یو.
تو سامعین یہ تھی الا بخش صاحب کی کہانی، مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر انسانیت کے ناطے کسی کے کام آنا ایک انتہائی احسن عمل ہے، لیکن اتنا ہی اہم اس احسان کو ماننا اور یاد رکھنا بھی ہے۔ شوپیان جموں کشمیر کے چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ناصر ندیم ایک ایسے ہی انسان ہیں جنہوں نے ہمیں کہانی سنائی تھی ڈاکٹر رمیش پنڈتا کی، اور ان کا انعام اس انسان دوست ڈاکٹر سے کئی عشروں بعد ان کی ملاقات تھی۔ تو سنتے ہیں یہ کہانی۔
جی السلام علیکم ناصر صاحب، میرے اور عمران کی طرف سے۔
السلام علیکم میڈم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟
بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور آپ کی کہانی ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے کچھ باتیں بھی کریں گے، کچھ ہمیں بتائے گا اپنے پیارے سے گاؤں کے بارے میں۔ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟
گاؤں کا ماندجن۔
ماندجن، اچھا
جی ماندجن۔
جی تو ہمارے ناصر ندیم صاحب، سید ناصر ندیم صاحب نے کہانی بھیجی ہے، لیجیے کہانی سنتے ہیں۔
میرا نام سید ناصر احمد ندیم ہے، درس و تدریس میرا پیشہ ہے۔ میرے گاؤں کا نام ماندجن ہے، جو ضلع شوپیان کشمیر کا ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں ہے۔ میں اپنی زندگی کا صرف ایک واقعہ یہ ذکر کرتا ہوں۔ آج سے 27 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی چھوٹی بہن امت الباسط کے علاج معالجہ کے سلسلے میں شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورا سری نگر میں تھا۔ میری بہن بلڈ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور بزرگوں کی دعاؤں کے توفیل اسے شفا بخشی۔ بعد میں اس کی شادی ہو گئی اور اب وہ دو جوان بیٹیوں کی ماں ہے۔ بیماری کی نوعیت کے پیش نظر ہمیں لمبے لمبے عرصے تک ہسپتال میں رہنا پڑتا تھا۔ جنوری 1985 کی بات ہے، بہن کو ہسپتال میں داخل ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ شدید سردی اور برف باری کا موسم تھا۔ ہم چونکہ ایک دور افتادہ بالائی علاقہ کے رہنے والے ہیں، اس موسم میں 10-15 دنوں کے بعد ہی گھر سے کوئی خبر گیری کے لیے آتا تھا۔ بہن کو انجیکشنوں کا ایک اور کورس دینا تھا اور اس پر ایک معقول رقم خرچ ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ تک ہسپتال میں رہنے کی وجہ سے میرے پاس خرچہ کے لیے صرف 200-300 روپے ہی بچے تھے۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنے معمول کے راؤنڈ کے دوران مریض کا معائنہ کرتے ہوئے اور ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر بتایا کہ کل پھر کورس دینا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحبان تو راؤنڈ جاری رکھے ہوئے اگلے مریضوں کے معائنہ کے لیے آگے بڑھے، اور میں حیران و پشیمان، کبھی اپنی کمزور و ناتواں بہن کے چہرے کو تکتا اور کبھی سوچوں ہی سوچوں میں اپنی جیب میں موجود حقیر سی رقم کو گنتا۔ گھر کے حالات بھی ناگفتہ بیٹھے اور آج کی طرح موبائل اور فون سسٹم بھی نہ تھا۔ شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور پریشانی و پشیمانی کے اثرات کو مسیحا صفت اور درد آشنا ڈاکٹر نے بھانپ لیا تھا۔ تبھی دوسرے دن صبح 10 بجے ہی ڈاکٹر صاحب موصوف نے مجھے ہیمٹالوجی لیب کے مقابل پر اپنے کمرے میں بلایا۔ میں پریشان حال سوچوں میں گم ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تو انتہائی ملائمت اور نرمی سے ہمدردانہ لہجے میں مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹے، تم لوگوں نے اپنی بہن کے لیے کافی کچھ کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ کورس بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے تم لوگوں کی محنت ضائع ہو جائے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے گھر سے پچھلے کئی دنوں سے کوئی آیا نہیں ہے اور تمہارے پاس خرچہ بھی ختم ہو چکا ہوگا، لیکن یہ انجیکشن بہرحال لگنے ہیں اور علاج جاری رکھنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکالی اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور فوراً انجیکشنوں کا انتظام کرو۔ میں نے انتہائی ممنونیت اور احساس تشکر کے ساتھ رقم ہاتھ میں لی اور اسے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا اپنی بہن کی زندگی کے لیے آب حیات سمجھ کر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے بازار کی طرف دوائیاں خریدنے چلا۔ یہ فرشتہ صفت ہمدرد اور مخلص ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر رمیش پنڈتا، جو ان دنوں شاید انسٹیٹیوٹ میں ہیمٹالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے اور پروفیسر ڈاکٹر ایم آئی قادری کے بیرون ملک جانے کی وجہ سے ان کے قائم مقام تھے۔ اس کے بعد وادی میں ملٹنسی کا دور شروع ہوا اور اس پورا اشوک دور میں ڈاکٹر رمیش پنڈتا جیسے کتنے ہی نئے لوگ وادی سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور یوں ہم مخلص ہمدرد اور لائق فائق ماہرین سے محروم ہو گئے۔ یہ صرف میری ہی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب موصوف کا رویہ ہر ایک کے ساتھ، خاص طور پر بیماروں کے ساتھ، ایسا ہی ہمدردانہ اور مصفقانہ ہوتا تھا۔ اسی دور کی بات ہے، کنکدل سری نگر کے محمد صدیق واضح نامی ایک نئے بلڈ کینسر مریض کو وارڈ میں ایڈمٹ کیا گیا۔ بظاہر باری برکم، تنومند اور پہلوان ٹائپ کے آدمی تھے۔ کئی روز تک انجیکشن اور گلوکوز چڑھاتے چڑھاتے ان کے بائیں بازو کی حالت سوج کر بری ہوئی تھی۔ और अब वेन सेट लगा हुआ था, न जाने कैसे ग्लूकोज आउट हो गया और बाजू पर काफी वर्म आ गया, तकलीफ में काफी शिद्दत आ गई। वार्ड नर्स को बुलाया गया तो उसने इंतहाई बेरहमी से वेन सेट के दाएं बाएं लगे टैप को उखाड़ दिया, जिससे मरीज तकलीफ की शिद्दत से चिल्ला उठा और मरीज ने दाएं हाथ को घुमा के एक जोरदार थप्पड़ नर्स के मुंह पर मारा और वो धड़ाम से नीचे गिर गई और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। पल भर में सभी वार्ड के मुलाजिम, डॉक्टर और नर्सें जमा हो गई और पुरजोर एहतियात किया और इंतजामिया को मजकूरा मरीज को फिलफोर अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का मुतालबा किया। इतने में डॉक्टर रमेश पंडिता को खबर हुई, वो आए और सबों को चुप कराया और इंतहाई सलीके और दर्दमंदाना तरीके से स्टाफ को नसीहत की और कहा कि नर्स ने जिस बेरहमी, संगदिली और जल्दबाजी का मुजाहरा करके ऐसे मरीज को जो मौत हयात की कश्मकश में है तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए यही सजा मुनासिब थी। मेरे ख्याल में मरीज को नहीं बल्कि नर्स को निकालना चाहिए। डॉक्टर या नर्स का काम मरीज को राहत पहुंचाना और जख्मों पर मरहम लगाना होता है, न कि तकलीफ देना और नमक छिड़कना। ये हमदर्दाना और मुशफिकाना नसीहत सुनकर डॉक्टर और नर्स वगैरह शर्मंदा हो गई और बीमार और तैमादार काफी खुश हो गए कि डॉक्टर साहब ने यकीनन अपने पेशे की लाज रख ली है। अब न जाने डॉक्टर साहब कहाँ है और किस हाल में है, लेकिन मेरी तरह कितने ही लोग उनके लिए दुआगो है कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे और तरक्यात के नवाजे।
जी नासिर साहब, आपको कुछ याद है डॉक्टर रमेश साहब की शक्ल या उनकी कोई चीज अगर आपको याद हो? वक्त तो बहुत गुजर गया है।
जी याद है बिल्कुल, उनका हुलिया हर वक्त जैसे सामने होता है, तस्वीर में तो वो बहरहाल हमारे होते ही हैं।
अच्छा।
और उनकी तस्वीर सामने घूमती रहती है, अच्छे मतलब तनोमंद और अच्छे खासे लंबे कद के थे, बहुत खूबसूरत
जी। अच्छा। नूरानी सा चेहरा तो नहीं था उनका?
बहुत नूरानी सा चेहरा था उनका, गुस्सा चिट्टा चेहरा।
तो कितना चाहते हैं आप उनसे मिलना?
बहुत चाहते हैं उनसे मिलना।
तो आपकी बहन भी चाहती होंगी यकीनन उनसे मिलना, है ना?
वो भी चाहती तो जरूर।
तो आपने डॉक्टर साहब को तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की जब आपको इतनी मोहब्बत है उनसे? तो
जी चूंकि वो दौर ही ऐसा गुजरा कि हम कोई रास्ता ही नहीं कर सके उनके साथ।
अच्छा, तो अगर कोई आपको उनसे मिला दे, क्योंकि हो सकता है प्रोग्राम कर रहे हैं कोई, तो आप क्या करेंगे उस कोई शख्स अगर आपको?
मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और मैं क्या कर सकता हूं, बहरहाल उनके लिए दुआएं करूंगा कि अल्लाह ताला उनको जहां पर भी वो हूं उनको खुश खुर्रम रखे और मजीद भी वो मतलब मखलूक की खिदमत की तौफीक दे।
अच्छा नासिर साहब, आप हमारे लिए भी दुआ करेंगे आप थोड़ी सी?
जी जी जी, आपके लिए भी जरूर दुआ करेंगे।
तो चलिए आप सलाम कीजिए डॉक्टर साहब को, डॉक्टर रमेश पंडिता साहब।
अच्छा डॉक्टर साहब है इस वक्त?
देखिए डॉक्टर साहब।
हाँ आदाब, अस्सलाम वालेकुम।
आदाब आदाब डॉक्टर साहब,
आप ठीक है? खुश कर रहे हैं? बहुत मैं
बिल्कुल जी, मैं खुश कर रहा हूँ। शायद आपके जहन में वो अम्तुल अम्तुल नाम के आप पुकार देते उनको, अम्तुल नाम से।
श्योर श्योर, वो मैं बिल्कुल
जी, याद जी, वो आप भी बिल्कुल ठीक ठाक,
उनके दो बच्चे भी हैं।
अलहम्दुलिल्लाह, ओह वेरी नाइस, आई मीन बहुत खुश हूँ मैं, बहुत मुतासर हूँ आपके कलाम से और मैं नदामत उससे और भी आ गई है। और
नहीं नहीं, वो तो बहरहाल
कि आप जैसे लोग हैं जो याद करते हैं और हमारे लिए दुआ करते
हैं। हजारों लोग आपके मद्दा हैं यहाँ, क्योंकि आपने आप काम ही आपका जो इखलास जो आपके थे वो बहुत शानदार थे और किस तरह से आप मरीजों और तैमादारों के साथ पेश आते थे उसके लिए तो हर दिल से दुआ निकलती है आपके लिए।
शुक्रिया, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और आपका शुक्र करता हूँ। और
जी जी,
मेरे ख्याल में मुझे
मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज है कि आपके साथ मुलाकात होगी इस वक्त।
तो कैसा लगा आपको ये तो बताइए ना, लगा कैसा साबिर साहब आपको?
बहुत ही अच्छा, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस जुबान से उनका शुक्रिया अदा करूं।
तो
आप लोगों का भी क्या, आपने रब्ता करके मुझे उनसे मिलवा दिया।
अच्छा, आपको पता है कि आपको तो डॉक्टर साहब की शक्ल आंखों में घूमती रहती है। मेरा भी ये हाल है कि अगर मुझे डॉक्टर साहब अमेरिका की किसी सड़क पे नजर आ जाए ना, मैं फौरन कहूंगी कि ये डॉक्टर रमेश पंडिता है, मैंने इतना इन्हें गूगल किया है। और
मुझे पता नहीं अभी चला कि ये डॉक्टर साहब आजकल है कहाँ पर।
डॉक्टर साहब बताइए आप कहाँ पर है, कुवैत में क्या कर रहे हैं आप?
हाँ, मैं यहाँ कुवैत कैंसर कंट्रोल सेंटर में हूँ पिछले बहुत सालों से यहाँ पर।
अच्छा, कुवैत में है?
20 साल से ज्यादा। तो यहाँ भी खदमत करता हूँ, खदमत खल्क। یہاں پر بھی یہاں بڑے پیسے والے لوگ بھی ہیں اور باقیوں کے پاس جتنے پیسے نہیں ہوتے
اور ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے.
ہاں ہم ہر کسی کا کام کرتے ہیں, ہر کسی کے لیے پوری علاج اور اپنی جو بھی دل سے کام کر سکتے ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے یہاں پر بھی لوگ خوش ہیں, آپ کی طرف بہت لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہی ہمارا ایک مطلب انعام ہوتا ہے,
زندگی کا اہم ایک یہی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب آپ ابھی تک اتنے ہی اچھے ہیں جتنے آپ اس وقت تھے.
پتہ نہیں,
انسان کی فطرت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے, مطلب جیسے ہی پہلے تھے مجھے امید ہے کہ ایسے ہی آپ کا بھی ہوں گی.
اچھا چلیے, ہمارے کچھ کالرز بھی لائن پر ہیں جو آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. بھکر سے ہمارے ساتھ مصباح سعیدی ہیں, لیکن اس سے پہلے میں اپنا ٹول فری نمبر بھی بتا دوں جو لوگ کال کرنا چاہیں, 0800-777-89. تو آپ لوگ ہمیں کال کیجیے اس نمبر پر مفت. اور مصباح سعیدی السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام مصباح, آپ نے کہانی بھی سنی, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, رمیش پنڈیتا صاحب, تو بات کیجیے, آپ کچھ پوچھنا چاہیں.
میں فرسٹ ٹائم بات کر رہی ہوں.
جی جی خوش آمدید, بہت خوشی ہوئی, لڑکیاں بہت کم آتی ہیں ہمارے پروگرام میں. کیوں عمران
عمران بھائی کو بھی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
میں کہنا ہے آپ کی ویب سائٹ سے لی تو عمران بھائی کی پک دیکھی, مجھے یقین نہ آئے کہ عمران بھائی ہیں.
کیوں؟
کیونکہ عمران بھائی کا سر جو ہے بڑا چمکدار ہے, اس لیے
بہت چمکدار.
اصل میں امریکہ میں بال کٹوانے میں بڑا خرچہ ہے, تو میں نے سوچا کہ میں پیسے بچاؤں اور سر کو جو ہے وہ منڈوا کے رکھوں.
آواز ماشاء اللہ دونوں کی بہت پیاری ہے آواز.
مگر آپ یہ بتائیں مصباح کہ اس وقت آپ کو پتا ہے 27 سال کے بعد ہم نے شہناز آپا نے ڈاکٹر رمیش کو اور ناصر ندیم صاحب کو ملا دیا ہے.
اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ کشمیر تو ضرور جاتے ہوں گے, بہت سے ڈاکٹرز جو باہر ہیں وہ اپنے ملک میں واپس آتے ہیں, تو اب بھی آپ کوئی کیمپ وغیرہ یا غریبوں کے لیے کچھ کرتے ہیں وہاں جا کے؟
میں نے انفارچونیٹلی میں کشمیر زیادہ بار نہیں جا پایا, لیکن کویت میں میں نے یہاں پر کیمپس رکھے ہوئے ہیں جہاں پر ہم جو ہمارے سب کانٹیننٹ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے, ان لوگوں کے لیے ہم اسپیشل کلینکس رکھتے ہیں, اور جہاں میں ہی نہیں 30-40-50 ڈاکٹر آ کے ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو سم ٹائمز علاج بھی دلواتے ہیں, تو موسٹ امپورٹنٹلی ان کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ وہ یہاں اکیلے نہیں ہیں. تو ہم نے یہاں پر ان کے لیے جہاں میرا ہاسپٹل ہے, انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری سے آتے ہیں لوگ وہاں پر, ان کے کبھی کبھی ایسی دقتیں آتی ہے, اور یہاں پر ہماری چیریٹیز کے ساتھ میرا بڑا اچھا رابطہ ہے, تو ان کی وجہ سے میں ان کو ان کے لیے بہت سی مہنگی دوائی جو بہت مشکل ہے کسی بھی فرد کو اپنی جیب سے نکالنے کے لیے, تو ان کا میں انتظام کر دیتا ہوں. وہ ان کی مہربانی ہے, میرا اس پہ کوئی زیادہ ہاتھ نہیں ہے. تو لیکن اس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ ایجپٹ کے, باقی مڈل ایسٹ کے جو اتنے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, ان سب کا علاج ہم دلوا دیتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے بڑی مطمئن ہو اس حساب سے کہ یہاں پر بھی بڑے اچھے لوگ ہیں کویت میں, عرب لوگ جو اس کے لیے دل سے پیسے دیتے ہیں. مگر میں مومن سے کہتے کہ اگر آپ کا ہم سگنیچر دیکھیں گے تو ہم سوچتے نہیں ہیں. تو اس سے مجھے بڑا تسلی ہوتی ہے کہ لوگ دنیا میں ہر کسی جگہ, کشمیر میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, مڈل ایسٹ میں, بڑے اچھے لوگ ہیں جو اس کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سب آگے بڑھے, سب کا ہیلپ کرے. میں بھی اس میں اپنی کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں, مطلب اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا ہوں, بٹ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں.
جی ڈاکٹر صاحب, مگر میرے ذہن میں جو سوال آ رہا تھا وہ یہ کہ وہ شاید آپ کی نظر میں اتنا بڑا کام نہیں ہو, مگر وہ ناصر ندیم کی زندگی میں اور ان کی بہن کی زندگی میں ایک بہت بڑا تہلکہ مچا کے وہ چلا گیا آپ کا چھوٹا سا کام. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سوچتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آگے جا کے کشمیر میں یا پاکستان میں اس طرح کوئی سیٹ اپ کیا جائے جس سے جو ضرورت مند ہیں ان کا علاج ہو سکے, بالخصوص اگر ہم علاج کی بات کریں؟ ایک تو یہ سوال تھا, دوسرا کوئکلی سوال یہ تھا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جو انسان کو آپ نے جو کام کیا ہے ان جیسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟
مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے اللہ ایشور کہیں, خدا کہیں, وہ ہمارے جو ضمیر ہوتا ہے نا وہ اسی کا حصہ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس ضمیر کو جگائیں تو انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ اچھا ہی کام کریں گے. تو وہی لگتا ہے کہ وین یو ریپلائی ٹو یور اون کانشنس اینڈ یو آر گائیڈڈ بائی یور کانشنس یو ول ڈو ویل. تو اپنا ضمیر سے ہی وہ اس کو ہم مطمئن کرنا چاہتے ہیں. وہ سیکھ ہماری دعا اللہ کے لیے اور خدا کے لیے بھگوان کے لیے یہی دعا ہے ہماری کہ جو ہم ہمارے ساتھ ہو سکے. وہ میں سوچتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا پرٹیکولرلی ایون نرسز کا دے ہیو اسپیشل اپرچونیٹی. ان کے لیے اپرچونیٹی ہے کہ وہ کچھ کرے لوگوں کے لیے. انہیں اللہ نے بھگوان نے ان کے لیے یہ
موقع دیا ہے. بالکل صحیح.
تو وہ کرے. اگر وہ ہم موقع گنوائیں تو ہم اپنا چانس گنوا دیتے ہیں. اللہ بہت باری چانس نہیں دیں گے ایسا لگتا ہے مجھے.
ڈاکٹر صاحب
ایک باری چانس دیا
کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ جس نے کسی ایک انسانی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا. آپ
ہولی قرآن میں لکھا ہے ڈیئر.
جی تو ڈاکٹر صاحب میں تو کہتی ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا. اور دیکھیے ان کی بہن کے اب دو بچے ہیں. مطلب ایک انسان کو بچانے میں اور پھر اس کی زندگی کو آگے بڑھانے میں. اور ایسے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے.
اور ایک سوال میں ناصر صاحب سے کرنا چاہ رہا تھا. ناصر صاحب آپ کی اگر آپ کچھ بولنا چاہیں ان سارے ڈاکٹرز کو جو ہمیں سن رہے ہوں گے پاکستان اور ہندوستان میں, تو جو کام ڈاکٹر رمیش نے آپ کے لیے کیا کوئی اس جیسا پیغام آپ دینا چاہیں گے پاکستان اور ہندوستان کے ڈاکٹرز کو؟
میں یہی پیغام اور یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام ڈاکٹر صاحبان سے یا جو بھی اس شعبے سے وابستہ افراد ہیں کہ ان کے پاس اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیماریوں کی وجہ سے یا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کی وجہ سے مخلوق الحال ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, پریشان حال ہوتے ہیں. تو ان کو اگر سیدھے منہ بات بھی کی جائے تو وہ اس کے لیے وہ اسے بھی ایک نعمت سمجھتے ہیں.
بالکل.
اور چاہے کہ اس کے بعد پھر ان کی مدد کی جائے یا اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے یا علاج کے سلسلے میں کوئی بھی تعاون دیا جائے تو وہ اپنے لیے اس شخص کو مسیحا سمجھتے ہیں.
بالکل.
اس لیے ڈاکٹر صاحبان کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا ہے اور اس موقع کو ان کو گنوانا نہیں چاہیے.
لیکن افسوس کی بات یہ کہ بہت سے ڈاکٹرز گنوا رہے ہیں اس موقع کو. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اپر دیر سے, ظاہر شاہ صاحب. جی ظاہر شاہ صاحب.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
میں نے تو یہ کہانی سن لی ہے ناصر بھائی کو. یہ ڈاکٹر صاحب نے جتنا کچھ کیا ان کے ساتھ اس کے بہن کے ساتھ تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ ریڈیو آپ کی دنیا نے آخری علاج کر دی, یہ دونوں کو ملا دیے. یہ بڑا خوش ہو گیا. میں تو حیران ہو گیا. میں نے بولتا یہ ریڈیو آپ کی دنیا کی میڈم صاحب ہمارے یہ دوسرا بھائی جو بول رہا یہ میرے خیال میں میں نے بولتا یہ جھوٹ بول رہا ہے. کیسا ڈاکٹر صاحب کو ناصر بھائی کے ساتھ ملا رہا ہے. وہ تو آپ دونوں کمال کر دیا. آخری علاج تو آپ لوگوں نے کر دیا نا. وہ مل گئی. میں اتنا خوش ہوں کہ اتنا خوش ایمان سے جی میں بتا نہیں سکتا ہوں. تو اس طرح سے ہمارے پاکستان میں ہمارے ڈاکٹر بھائی جو اس طرح سے ہونا چاہیے.
ویسے میں ایک بات بتاؤں ظاہر صاحب, پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پیار سے آپ نے فون کیا. لیکن جیسے ڈاکٹر رمیش ہیں ایسے انسان ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں ہم آپ کو ملاتے بھی ہیں. ہم نے آپ کو پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں رفیق جان صاحب, ان سے ملایا تھا جو کہ یہاں سے ہر سال کیمپ لگاتے ہیں اور جاتے ہیں پاکستان اور کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے. تو بس دعا کیجیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے. ایک اور حاجی سمیع اللہ ہیں ڈی جی خان سے.
جی حاجی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام امام بھائی. آپ کو اور شہناز باجی کو بہت بہت مبارکباد. آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے اور لگتا ہے کہ آپ پاکستان اور انڈیا میں بہت سارے لوگوں کو مصنف بنا دیں گے.
اچھا مزے کی بات یہ ہے ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جو لوگ کہانیاں لکھ کے بھیج رہے ہیں وہ کتنی اچھی کہانیاں لکھ رہے ہیں کہ واقعی میں وہ تو مصنف لگتے ہیں.
اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں ایک بات رمیش پنڈت صاحب کی کہ جو کشمیر ہے نا, کشمیر کا علاقہ, اس میں جو لوگ ہیں وہ اتنی اچھی اردو اس لیے بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرا خیال ہے کہ آپ اس میں زیادہ تصحیح بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر فارسی جو برہمن تھے وہ فارسی کے عالم ہوا کرتے تھے. تو چاہے ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہو یا مسلمان سے ہو ان وہ بہت اچھی اردو اور فارسی جانتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو ہیں اتنے عرصے سے ملک سے باہر ہیں ابھی کتنی اچھی اردو بول رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے نا ڈاکٹر صاحب؟
جی مطمئن شناس صاحبہ. وہ ہے ہمارے ڈاکٹر غالباً علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں بنوں میں پھرتے مارے, میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. عبادت یہی ہے خدا کی خدمت کرنا. میں خود بھی 14 سال رہا ہوں سعودی عرب میں.
اچھا.
میری نانی صاحب آئی ہوئی تھی حج پر, وہاں ان کے ساتھ تھا. ہم نکلے حرم پاک سے مینا کی طرف جا رہے تھے. باہر ایک تقریباً 80 سال کی عورت انڈیا سے تھی. وہ
جی
وہ بچھڑی ہوئی تھی اپنے قافلے سے.
اچھا.
میرے دو تین خالزاد بھائی تھے, میں تھا, ہم نے ان کو کندھے پہ اٹھایا, چل بھی نہیں سکتے تھے, مینا میں لے آئے, ان کے وہ رسال کو تلاش کر کے ان کے حوالے کیا, اور ہمیں اتنا مزہ, اتنا سکون کبھی بھی نہیں آیا زندگی میں جتنا اس دن ہمیں آیا. ہم نے جتنی کہیں عبادت کی, کہیں روئے, لیکن اتنا سکون نہیں آیا.
چلے اور بدی سے ٹلے تاکہ ہنستے ہوئے نکلے دم. اے مالک تیرے بندے ہم, جب
ناصر کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال سے.
ہاں ناصر, لیکن ہم ایک کالر کال لے لیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
جی جی.
تو ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز تو بڑے دور دور تک جا رہی ہے, آپ ذرا ڈاکٹرز کو دیکھیے, لوگ بہت شاکی ہیں. میں ایک کالر عبد القمر کو سوابی سے لے رہا ہوں, اس کے بعد میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا کوئی پیغام اگر دیں.
میرا نام بحر القمر ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے بہت متاثر ہوں, اور ڈاکٹر صاحب اگر ایسے ڈاکٹر جو پاکستان میں اگر اور بھی ملے.
یہ سب لوگوں کے یہی جذبات ہیں, تو آپ پلیز کچھ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کچھ کہیے. آپ
ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنا فین کلب کھولنا پڑے گا.
نہیں نہیں, یہ تو آپ کی مہربانی ہے, اور ان سب لوگوں کی مہربانی ہے جن کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, اور ان کو ابھی تک یاد ہے, اور مجھے بڑا متاثر کیا ہے. لیکن اندر سے یہ پیغام تو دینے کی ضرورت نہیں, میں اس حساب سے بہت چھوٹا آدمی ہوں, لیکن بہت ڈاکٹرز ہیں یہاں پر بھی, ہیں انڈیا میں بھی, میں نے دیکھے ہیں, ایون پاکستان میں بھی ہوں گے,
بہت ہیں ڈاکٹر صاحب
جو بہت بہت میرے, میں کو جانتا بھی ہوں کچھ کو, کہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں. ایسی بات نہیں, یہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو آج کل ویسے سوسائٹی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے سب پیسہ دکھتا ہے لوگوں کو بھی اور ڈاکٹرز کو بھی, تو اس کی وجہ سے دقت ہوتی ہے کبھی کبھی, بٹ اوور آل کیا ہے کہ بیسیکلی جس پیشے میں ہم گئے ہیں وہ ویسے ہم پیسے کو پیچھے کریں, اور اپنی جو ہماری علم ہے ہم کو اس سے لوگوں کی خدمت کریں, پیسہ تو آئے گا. اینی پروفیشن, جو بھی کوئی آپ پروفیشن اچھی طرح سے کریں گے اس میں تو پیسہ آئے گا, بٹ پیسے کو ہی سینٹر میں رکھنے سے آپ کا باقی سب کچھ چلا جاتا.
کہا جو قمری سے میں نے ایک دن, یہاں کے آزاد پابگل ہیں, تو غنچے کہنے لگے ہمارے چمن کا یہ رازدار ہوگا. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہ رسم بزم فنا ہے اے دل, گناہ ہے جنبش نظر بھی, رہے گی کیا ابرو ہماری جو تو یہاں بے قرار ہوگا. میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو, شرر فشاں ہوگی آہ میری, نفس میرا شعلہ بار ہوگا. نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا, تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا. نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانا, ابھی وہی کیفیت ہے اس کی, کہیں سرے رہ گزار بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا.
اگر آپ اپنے پروفیشن کو آگے رکھیں گے, پیسے بھی ملیں گے, لوگوں کے ایسی دعائیں ملیں گی جس کا کوئی پیسہ ہی نہیں, اس کا تو کوئی کیا انمول ہے میرے حساب سے, تو اس کی کوئی ویلیو بیونڈ ویلیو, یو نو, تو اس کو تو اس حساب سے میں سب سے گزارش کرتا ہوں, جو بھی کوئی سنے میری بات تو اپنی ضمیر کو اپنے دل سے بات کرے, لوگوں کے ساتھ ان کو جتنی مدد کر سکے اتنی کرے, وہ صرف پیسے کی وجہ سے مدد نہ کریں, اپنے علم سے بھی مدد کر سکتے, اپنے ٹائم سے, اپنے کلام سے, اپنے میں کیا کہوں,
ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سوال آخر میں آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ ظاہر ہر دن ایسی کہانیاں سنتے ہوں گے, آپ کا پروفیشن ہی وہ ہے, لیکن کیا آپ تصور کر سکتے تھے کہ 27 سال بعد ایک شخص جو اس وقت ٹین ایجر تھا, یہ چھوٹے لڑکے تھے سید ناصر ندیم اس وقت, وہ آپ کو اتنی محبت سے 27 سالوں تک ہر دن یاد کرتا ہوگا؟
نہیں, ایسا میں نے سوچا نہیں تھا, ہم لوگ نا تو میں ابھی آیا کلینک سے, تو میں نے آج دن میں پتہ نہیں 40-50 پیشنٹ دیکھے, تو ہم اپنا کام کرتے ہیں, اتنا نہیں سوچتے کہ وہ میرے کو پھر بعد میں کچھ واپس دے, ہاں ہم اپنا کام کرتے ہیں, تو پروفیشنل اس میں جس میں کسی کو ہماری ضرورت پڑے پروفیشنلی, اور ادروائز کہیں ہم لگ سکتا ہے کہ کچھ آؤٹ آف پروفیشن سے تھوڑا ہیلپ کریں تو وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بس وہ زندگی بھر میری یاد کرے یا کچھ کرے, بٹ آئی ایم اوور ویلمڈ, آئی تھنک آئی مسٹ بی ویری آنےسٹ, کشمیر بہت دقتوں سے گزرا ہے, ہم وی آل ہیو گون تھرو سم ڈیفیکلٹ ٹائمز, اینڈ اس حالات میں بھی اتنی محبت سے اور اتنے پیار سے ہمارے ساتھ ہماری یاد کسی کو آئے رکھے, اور وہ کہہ رہے تھے بہت زیادہ لوگ ہیں, تو میں تو اور بھی ہمبل ہو گیا ہوں, تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو بھی کبھی میرا یاد مجھے کرے اور میرے لیے کچھ دعا کرے, میں ان کا تو اور بھی بہت شکریہ کرتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, سید ناصر ندیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون پہ رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اب ہم چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف, اور یہ ہے ماسٹر دانت. میرا خیال ہے کہ ان کے نام کا تلفظ یہی ہے, انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ ان کا ایک لیٹن ہے یہ نام, ماسٹر دانت صابر, اور یہ ہیں چک نمبر 500 فرانسس آباد شورکور سے انہوں نے لکھا.
یعنی ایک پاکستانی ہے جن کا لاطینوی نام ہے.
جی ہاں, یہ کرسچن پاکستانی ہے.
زبردست,
تو لاطینی نام ہے.
مگر یہ ہمارے ساتھ فون پہ کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ یہ
بھائی, میں کچھ دن میں اپنا نام کولمبس نے تو امریکہ ڈھونڈا تھا, میں لوگوں کو ڈھونڈتی رہتی ہوں. میں نے ماسٹر صاحب کی تلاش میں شورکورٹ کے چرچوں سے تو رابطہ کر لیا, اور ایک ہمیں ملے مسیح صاحب, ایک برادر مسیح, ان کو دے بھی دیا کہ بھئی ان کو تلاش کر دیں, اب وہ ان کو تلاش کریں گے اور جب دیں گے. میں بہت چاہتی ہوں, کیونکہ ماسٹر صاحب جو ہیں اب 80 برس کے ہیں.
اگر ماسٹر صاحب آپ سن رہے ہیں تو پلیز آپ اپنا فون نمبر ہمیں روانہ کر دیجئے. ہاں
بالکل, یا اپنے کسی پڑوسی کا کر دیں, ہم آپ کو ڈھونڈ نکالیں گے. تو چلیے, ثاقب کی آواز میں ہم نے یہ کہانی ریکارڈ کی ہے, تو ہم ماسٹر صاحب کی کہانی سنتے ہیں.
یہ سن 1958 کی بات ہے
صوبہ سندھ کے شہر سانگڑ میں میری تعیناتی ایک پرائمری اسکول میں ہوئی۔ میں نے وہاں ایک بچے کو جس کی عمر تقریباً 8-9 سال تھی ٹیوشن پڑھانا شروع کی۔ یہ بچہ مقامی مجسٹریٹ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام سلیم رضا تھا۔ وہ اسکول نہیں جانا چاہتا تھا۔ گھر والوں نے شرم محسوس کرتے ہوئے پرائیویٹ ٹیوشن پر میرے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ 1958 میں جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو اسکول بند ہو گئے اور اس بچے کے بھائی ہمارے اسکول میں آئے۔ سلیم رضا کو گھر میں آ کر ٹیوشن پڑھانے کے لیے کہا گیا، سو میں نے منظور کر لیا۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر میں ان کے بنگلے پر گیا اور ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ پڑھائی کیا تھی؟ بنیادی اردو قاعدہ، گنتی، حساب، پہاڑے وغیرہ۔ میں 3-4 دن تک بنگلے پر جاتا رہا لیکن سلیم رضا پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، لاپرواہی کرتا۔ اس طرح میں نے سوچا کہ یہ بچہ اعلیٰ افسر کا بیٹا ہے اور گھر میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کو پڑھائی کا ماحول یہاں پر نہیں ملتا، تو میں نے سلیم رضا کو پڑھانے سے انکار کر دیا۔ والدین، بہن بھائی سب حیران ہوئے کہ کیوں ماسٹر نے سلیم رضا کو پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھ سے انکار کی وجہ پوچھی گئی اور بار بار پوچھی گئی۔ آخر مجھے بتانا پڑا کہ میں ادھر آپ کے بنگلے پر نہیں پڑھا سکتا، اگر آپ لوگوں نے یہ ضرور پڑھانا ہی ہے تو اس کو میرے گھر پر مقررہ وقت پر بھیجیں۔ تو والدین اور بہن بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کل سے سلیم رضا آپ کے گھر پر آ کر پڑھا کرے گا۔ دوسرے دن نوکر کے ساتھ سلیم رضا مقررہ وقت پر آ گیا اور دیکھا کہ سب بچے نیچے چٹائی پر بیٹھے ہیں اور ماسٹر صاحب ایک کرسی پر، اور کرسی کے ساتھ ایک چھڑی بھی رکھی ہوئی ہے جس سے سبق نہ یاد کرنے والے بچے کو سزا ملتی ہے۔ تو اس طرح سب بچے باری باری آتے اور پرانا سبق سناتے اور نیا سبق لیتے۔ تو سلیم رضا کو یہ ماحول دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ تو اس طرح آخر میں میں نے سلیم رضا کو بھی بلایا اور سبق دیا اور کہا کہ کل یہ سبق یاد کر کے آنا۔ اس طرح پڑھائی کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور کئی بار دوسرے بچوں کو سبق نہ یاد کرنے پر سزا ملی تو سلیم رضا کو بھی سزا ملی، لیکن اس بچے نے گھر جا کر سزا کے بارے میں نہیں بتایا کہ آج مجھے سزا ملی ہے۔ باہر کیف سبق باقاعدگی سے یاد کرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہونہار ہوتا گیا۔ پھر ایک دن اس کے بھائی میرے پاس آئے تو بڑی معصومیت سے پوچھا کہ جناب ماسٹر صاحب، سلیم رضا کو آپ نے کیا جادو کر دیا ہے کہ ہمیں تنگ کرتا ہے کہ مجھے سبق یاد کرائیں، ورنہ مجھے سزا ملے گی۔ تو بندے نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے سبق یاد کروانے میں؟ یہی ایک جادو تھا جو آپ کے بنگلے پر نہیں چل سکتا تھا کیونکہ سلیم رضا کو وہاں ماحول نہیں ملتا تھا۔ قصہ یہ کہ سلیم کو میں نے ابتدائی اردو پڑھائی، زیر زبر پیش کی آوازیں سکھائیں جس سے سلیم خود لفظ جوڑ جوڑ کے پڑھنے لگ گیا اور لکھنے بھی لگ گیا، اور پھر 1 سے 100 تک گنتی، 20 تک پہاڑے، اور اس طرح یہ بچہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا گیا، بہت کوشش کرتا اور میں خوش ہوتا۔ پھر میں نے اس سے تیسری اور چوتھی جماعت کا نصاب پڑھانا شروع کر دیا۔ چوتھی جماعت کا کورس کتابیں، اردو، حساب، تاریخ، جغرافیہ، گنتی، ایک طلاق، اکائی دہائی، سینکڑا ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، تو یہ بچہ خداوند کی مدد سے بڑھتا ہی گیا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ سلیم چوتھی کا سبق یاد کر چکا ہے تو ہمارے اسکول کے سالانہ امتحان جنوری فروری کے مہینے میں ہوتے تھے۔ تو بندے نے اس کے والدین، بہن بھائیوں اور اپنے پرنسپل سے یہ سب حقیقت بیان کی اور سلیم کا ٹیسٹ لے کر اسے اپنے اسکول کے سالانہ امتحان میں بٹھا دیا، جس میں یہ سلیم رضا دوسرے درجے میں کامیاب قرار پایا اور اسے چوتھی پاس سرٹیفکیٹ مل گیا، اور پھر یہ دوسرے ہائی اسکول میں جماعت پنجم میں داخل ہو گیا۔ آج یہ بچہ سلیم رضا کئی ڈگریاں حاصل کر چکا ہے، ایک ایسا بچہ جو پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں فرانسس آباد چک نمبر 500 کی 7 سالہ تاریخ لکھی ہے جس کا نام سہرائے گلدستہ بھول کا پھول ہے۔ گزشتہ 3 سال سے میں نے یہ تاریخ گرد و نواح کے بزرگوں کی مدد سے 100 سال کے دوران یہ پر لکھی ہے، جس میں کوئی جمع تفریق نہیں رکھی کیونکہ تلوار اور تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ تلوار کا کام ہے کہ کاٹ دینا، چاہے اپنا ہو یا پرایا، اور اسی طرح تاریخ بھی کسی کو معاف نہیں کرتی، حالات اچھے ہوں یا برے۔ لیکن میں غریبی کے باعث تاریخ شائع نہیں کروا سکا، اور ساتھ ہی میں نے اپنے مذہب عیسائیت کے بارے میں پڑھا اور الہامی کتاب بائبل مقدس کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا۔ میں خدا کے کلام کو سمجھتا ہوں، جس پر مذہبی رنگ اور دنیاوی سیاست کو سمجھتے ہوئے شعر و شاعری بھی لکھی ہے، یہ بھی بغیر شائع ہوئے میرے پاس قلم بند موجود ہے۔ اب میں خداوند سے دعا گو ہوں کہ خداوند مجھے توفیق دے کہ میں اپنی لکھی ہوئی یہ تمام چیزیں شائع کروا سکوں۔ شاید امید کرتا ہوں کہ وائس آف امریکہ کی وساطت سے یہ کام ہوگا۔
تو یہ کہانی تھی، اور یہ ثاقب ہیں، گمان مت کیجیے گا کہ جو ہمارے 80 سالہ بزرگ ہمارے کہانی کار ہیں، ان کی ٹیلی فون نہ ملنے کی وجہ سے۔
آپ یہ کرتی کیسے ہیں آپ؟ یہ جو آپ کو لوگ ملتے نہیں ہیں اور ان کی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، تو کس طرح سے ڈھونڈتی ہیں آپ ان کو؟
بھائی، جیسے ڈاکٹر رمیش جیسے لوگ تو آپ کو پتا ہے خود آپ بھی ماہر ہیں گوگل زندہ باد, لیکن
گوگل پہ بھی بندہ کتنا گوگل کتنا سرچ کرے گا,
گھنٹوں گھنٹوں ڈاکٹر صاحب کو میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی تصویریں ہر جگہ مسکراتی ہوئی نمودار ہو جاتی تھیں, نہ کہیں ٹیلی فون نہ ان کے ہاسپٹل کا کانٹیکٹ, مطلب کینسر سینٹر ہے اور انہوں نے کہیں اپنا ویب سائٹ نہیں دے رکھا فون نمبر کے ساتھ. تو خیر پھر میں نے ان کی وزارت کو کویت کی فون کیا, وزارت والوں نے مجھے ایک لائبریری میں ملایا, لائبریری والوں میں ایک اچھی سی خاتون تھیں انہوں نے ایک اور خاتون کے پاس بھیجا, پھر ان خاتون نے مجھے کہا کہ اچھا میرا خیال ہے میں ڈاکٹر رمیش کو جانتی ہوں, تو اس طرح میرا ان کا.
اور لیجیے آخر میں ہاتھ اٹھائیں اور فیض احمد فیض کے الفاظ میں یہ دعا مانگیں.
ہاتھ اٹھائیں ہم ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں.
اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, ایک بار پھر کرسمس کی اور قائد اعظم کی سالگرہ کی پیش کی مبارکباد. خدا حافظ اور شب
عرض گزارے کے نگارے ہستی زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دیں, وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں, ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا یارا بھی نہیں, ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے, جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارا بھی نہیں, ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.